بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شیعہ آڈیو کی جانب سے کتاب لفظ مولا آڈیو شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آئیے اب ہم اس کی دوسری ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں. نمبر 5. عربی اشعار میں بھی مولا اولا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. مولکات خمس میں دبیت کا شعر اس سلسلے میں کافی مشہور ہے اور علماء لغت نے اکثر اس سے استفادہ کیا ہے, اور جب قدیم زبانوں سے یہ لفظ اولا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو کس طرح سے یہ جاہل اور متعصب افراد دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ لفظ مولا کے معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا ہے, اور من کنت مولا فعلی مولا کا مطلب حضرت علی علیہ السلام کی ولایت نہیں ہے. نمبر 3. تاریخی دلیلیں. ایسے متعدد تاریخی واقعات ہیں جو اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ من کنت مولا فعلی مولا کا مطلب حاکم, سرپرست, رہنما, اولا بنفس ہے. ذیل میں چند واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں. نمبر 6. جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عبارت کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام کی امامت و خلافت کا تعارف کرایا, اسلام کے مشہور و معروف شاعر حسان بن ثابت انصاری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اس موقع پر چند اشعار لکھے, اور ان اشعار میں مولا کا مفہوم امام, رہبر اور ہادی قرار دیا, اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے علی, کھڑے ہو, بے شک میں اپنے بعد تمہاری امامت و ہدایت سے راضی ہوں. اس سے بات پتہ چلتا ہے کہ مولا سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام و ہادی مراد لیا ہے, اور اس مشہور و معروف جملے سے حضرت علی علیہ السلام کی امامت و رہبری کا اعلان کیا ہے. ان اشعار کو اہل سنت کے مشہور و معروف علماء نے نقل کیا ہے. نمبر 7. جب معاویہ نے مولا کائنات کے نام اپنے ایک خط میں اپنے فضائل و مناقب کا تذکرہ کیا, حضرت نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا, کیا ہند جگر خوار کا بیٹا اپنی بڑائی جتا رہا ہے. اس وقت فوراً چند اشعار کہہ کر اپنے کاتب کو حکم دیا, اس کو معاویہ کے جواب میں ارسال کرو. ان اشعار میں ایک شعر یہ بھی ہے, غدیر خم کے دن رسول خدا نے میری ولایت تم لوگوں پر واجب کی ہے. ان اشعار کو اہل سنت کے 26 معتبر علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا, جس کی بنا پر ان اشعار کی صحت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے. کیا اس سلسلے میں اس ذات کی گواہی کافی نہیں ہے جو باب مدینت العلم ہے اور حق جس کے ساتھ ساتھ ہے. نمبر 8. تاریخ اسلام میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ جہاں اس حدیث سے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و رہبری پر استدلال کیا گیا ہے, اور طرف مقابل جو حضرت علی علیہ السلام کے دشمنوں میں ہوتا نے کبھی اس استدلال پر اعتراض نہیں کیا. جنگ صفین کے موقع پر قیس بن سعد نے یہ اشعار پڑھے. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قیس بن سعد جیسے صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث غدیر کا مطلب حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و خلافت کے علاوہ اور کچھ نہیں لیا. نمبر 9. جب معاویہ نے خاندان بنی امیہ کے قدیمی وفادار عمرو بن عاص کو مصر کا گورنر معین کیا, عمرو عاص نے معاویہ کو مصر کا خراج ارسال نہیں کیا. معاویہ نے عمرو عاص کو خط لکھا کہ فوراً مصر کا خراج روانہ کرو. عمرو عاص کو اس طرح کے خط کی توقع نہ تھی, اس نے اس کے جواب میں یہ اشعار معاویہ کو روانہ کر دیے, اور اس میں اس بات کی وضاحت کی کہ اس کی حکومت قائم کرنے کے سلسلے میں اس نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور کس قدر زحمت برداشت کی ہے, جبکہ وہ معاویہ خلیفہ برحق نہیں تھا. اگر حق کی بات ہے تو حضرت علی علیہ السلام کی خلافت برحق ہے. یہ اشعار اس کا سبب ہوئے کہ پھر اس کے بعد معاویہ نے عمرو عاص سے کوئی تعرض نہیں کیا. کیا عمرو عاص کی تصریح اور معاویہ کا سکوت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ غدیر کا مفہوم حضرت علی کی ولایت و خلافت ہے, اور کیا پیروان معاویہ اہل سنت کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے؟ ان میں سے بعض اشعار ہیں, اور ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کتنی خاص خاص باتیں سنی ہیں, और गदीर खुम के दिन से वो मिंबर पर तशरीफ ले गए और पैगाम पहुंचाया। खुदावंदी आलम के हुक्म से इनको अली अलैहिस्सलाम को मोमिनीन को अमारत अता की। इनका हाथ इनके हाथों में था और खुदा के हुक्म से ये ऐलान कर रहे थे और फरमाया, मैं जिसका मौला हूँ अली भी इसके बेहतरीन वली हैं। नंबर 10, उमरो बिन आस का दोस्त, दरबार मुआविया का शायर, अमवी मिजाज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हमीरी और दो शायरों के साथ मुआविया के दरबार में था। इस वक्त उमरो आस भी वहाँ मौजूद था। मुआविया बिन अबू सुफियान ने वहाँ मौजूद शौरा से कहा, अली के बारे में कुछ बात करो और हाँ देखो हक के अलावा और कुछ ना कहना, मेरे इनामात के लालच में अली की मुखालफत में बात ना करना। हमीदी के साथी शायरों ने नामुनासिब अशार पढ़े। इस पर मौविया ने इनकी मजम्मत की। इनके अशार किस कदर हक से दूर थे कि मौविया ने भी मजम्मत की। और जब हमीरी की बारी आई और इसने देखा कि कम से कम इस वक्त मुआविया और उमर आस की तरफ से कोई ख़ास ख़तरा नहीं है बल्कि कुछ इनाम की भी उम्मीद है, इसने अशार के दरमियान ये शेर पढ़ा, खुदा और रसूल की जानिब से खुम के दिन अली के मंसूब इमामत होने के लोगों ने भुला दिया है। इससे पता चलता है कि इब्तिदाई और कदीम अहल सुन्नत भी अली की इमामत और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से गदीर खुम के दिन मंसूब व इमामत होने के मुतारिफ थे। और हजरात जो अपने आप को सलफ का पैरो कहते थे और अपने को सलफिया कहते हैं, क्या इनके लिए मुआविया उमर आस जैसे सलफ की पैरवी ज़रूरी नहीं? नंबर 11, गदीर खुम के दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा इरशाद फरमाया था, इसको इस्लाम के अक्सर शौरा ने नज़म किया है। अल्लामा अमीनी अलैहिर्रहमा ने अपनी गिरा कदर किताब अलगदीर में मोतबर असनाद व मदारिक के साथ 95 कसाइद नकल किए हैं। इन तमाम कसाइद में गदीर खुम के दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत और इमामत की तसरीह की गई है। जब हर दौर में शौरा और अरबाब अदब ने अपने अशार में मन कुंतु मौला फअलीन मौला का मतलब खिलाफत इमामत अवलियत लिया है और इसी को नज़म किया है। अब अगर कोई इस रोशन हकीकत से इनकार करे तो इसको अंधा तासुब कच फिक्री और बदसलकी के अलावा और क्या कहा जा सकता है। अगर कोई दिन की रोशनी में ज़ौफुल बसारत की बिना पर सूरज ना देख सके और इसकी और रात की तारीकी ही पसंद हो तो इसका क्या इलाज है। नंबर 12, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जनाब उमर के मुअय्यन करदा शौरा के मजमे में उस्मान अब्दुर्रहमान बिन औफ साद वक्कास जुबैर और तलहा के सामने जब अपने फजाइल का जिक्र किया, इसमें हदीस कदीर का भी तस्करा फरमाया और फरमाया, मैं तुम लोगों को खुदा की कसम देकर सवाल करता हूँ, तुम में से मेरे अलावा कोई और है जिसके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो, मैं जिसका मौला हूँ उसके अली मौला हैं। खुदाया इनके दोस्तों को दोस्त, इनके दुश्मनों को दुश्मन रख और इसकी मदद करने वालों की मदद कर। सब ने कहा, खुदा गवाह है आपके अलावा कोई और नहीं है। यानी इस पूरे मजमे ने जो खलीफा मुंतखब करने के लिए इकट्ठा हुआ था, इसने एतराफ किया कि गदीर खुम के मौके पर रसूल खुदा ने हज़रत अली को खिलाफत व इमामत के लिए मंसूब किया। वहाँ मौजूद किसी एक ने भी ये तावील नहीं की कि इस हदीस में मौला से मुराद दोस्त है या वली और हाकिम नहीं है। नहीं मालूम असर जदीद के उल्मा ये दूर की कौड़ी कहाँ से लाए हैं। नंबर 13, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने खिलाफत उस्मान और जंग जमल के दौरान भी इस हदीस से इस्तदलाल किया है, बल्कि इस तरह की बहसों में अमारे यासिर अबू हुरैरा दूसी अबू अयूब अंसारी अजीमा बिन साबित जो शहादत तीन कैस बिन साबित वगैरह जैसे रसूल खुदा के बुजुर्ग सहाबा मौजूद थे। इनमें किसी एक ने भी एतराज़ नहीं किया बल्कि हर एक ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तायीद की। इस तरह की बहसें और मनाजरे हज़रत अली अलैहिस्सलाम के अलावा हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम अब्दुल्ला बिन जाफर अजबक बिन नबाता उमर बिन अब्दुल अजीज़ और मामून वगैरह ने भी अंजाम दिए हैं। اور کبھی بھی مقابل والوں نے اس استدلال پر کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، اور لفظ مولا کے معنی میں کوئی بحث یا تاویل نہیں کی ہے۔ اس پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی تاویلیں بعد دور کے شیاطین کی ایجاد ہیں۔ نمبر 14، واقعہ غدیر کے 25 سال بعد یعنی 35 ہجری کے بعد کافی لوگ انتقال کر چکے تھے یا شہادت پا چکے تھے، کچھ لوگ دوسرے شہروں کی جانب ہجرت کر چکے تھے اور ادھر ادھر متفرق ہو گئے تھے، جبکہ بعض دوسرے حق فروخت کر چکے تھے، بعض دشمن کے خوف سے تقیے میں تھے۔ اسی کے ساتھ دشمنان اہل بیت علیہ السلام فضائل بیت علیہ السلام کو مٹانے اور دوسروں کے فضائل گڑھنے بنانے میں مشغول تھے۔ ایسی صورت میں بات کچھ یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ افراد جو واقعہ غدیر میں شریک نہیں تھے یا جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا اور ایمان بھی کوئی مضبوط نہیں تھا، یہ لوگ واقعہ غدیر کے بارے میں فکر کرنے لگے۔ اس موقع پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کوفے میں موجود اصحاب اور تابعین کو جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہاں موجود لوگوں سے دریافت فرمایا کہ صرف وہ افراد واقعہ غدیر کی گواہی دیں جو اس روز موجود تھے اور جنہوں نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی حدیث غدیر سنی ہے۔ تقریباً 30 افراد مجمع میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لستو اولا بکم من انفسکم قلنا بلا یا رسول اللہ فقالا من کنت مولا فعلیون مولا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں، ابو ایوب انصاری، ابو زینب بن عوف، سہل بن حنیف، عبد الرحمن بن عبد الرب، ابو حریرہ دوسی، نعمان بن اجلان، غزیمہ بن ثابت، ذو شہادتین، عبداللہ بن ثابت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم، حبشی بن جنان، عبید بن عازب، ثابت بن درمیہ۔ اس مجمع میں زید بن ارقم بھی موجود تھے، انہوں نے گواہی نہیں دی۔ مولائے کائنات نے ان پر لعنت کی اور وہ دونوں آنکھوں سے اندھے ہو گئے۔ اس واقعے کو 4 صحابہ اور 24 تابعین نے نقل کیا ہے اور اہل سنت کے ان معتبر علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو درج کیا ہے۔ نسائس نے، قصائص میں ابن کثیر نے الکامل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 211، ابن اسیر نے اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 28 میں، امام احمد حنبل نے مسند جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 370 میں آیا یہ واقعہ جو یوم الرحبت کے نام سے مشہور ہے۔ ان افراد کے لیے کافی نہیں ہے جو صحابہ کرام کی محبت اور پیروی کا دم بھرتے ہیں۔ نمبر 15، اہل سنت کے عظیم مفسر زمحشری نے ربیع الابرار میں یہ واقعہ درج کیا ہے کہ معاویہ ایک سال حج کرنے گیا، وہاں اس نے سیاہ مگر بہادر اور دلیر عورت اکرومیہ کو بلایا اور اس سے کہا، میں نے تم کو یہ دریافت کرنے کے لیے بلایا ہے کہ تم علی کو کیوں دوست رکھتی ہو اور مجھے کیوں دشمن۔ عورت نے کہا، اگر جواب دوں تو کیا امان میں رہوں گی؟ معاویہ نے کہا، ہاں۔ عورت نے دلیلیں پیش کرتے ہوئے کہا، میں علی کو اس لیے دوست رکھتی ہوں کہ غدیر خم کے دن جہاں تم بھی موجود تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، نہ کہ تمہاری، اور اس کے لیے دوستی رکھتی ہوں کہ علی مسکینوں کے دوست رکھتے ہیں اور دینداروں کا احترام کرتے ہیں اور تم لوگوں کا خون بہاتے ہو اور تفرقہ ایجاد کرتے ہو، قضاوت میں ظلم کرتے ہو۔ جب غدیر کا اعلان پردے میں رہنے والی اور گھر کی چار دیواری میں محدود عورتوں سے پوشیدہ نہ رہ سکا اور بات اس قدر عام ہوئی کہ عورتیں اس سے استدلال کرنے لگیں اور مقابل کو لاجواب کرنے لگیں، تعجب ہے کہ علماء اہل سنت سے یہ واقعہ کیوں کر پوشیدہ رہ گیا۔ نمبر 16، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اے رسول، جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ کیا اس اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا بس حضرت علی علیہ السلام کی دوستی کا اعلان کریں، اور علی کی دوستی کے اعلان میں کون سا خطرہ تھا جس سے حفاظت کی بات کی جا رہی ہے؟ اعلان کے لیے جو اہتمام اور انتظام کیا گیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت تو خلافت کا اعلان ہے، جس کا نہ پہنچنا کار رسالت انجام نہ دینے کے مترادف ہے۔ نمبر 17، خطبہ مکمل ہونے کے بعد آیت اکمال۔ آج علی کی ولایت کے اعلان سے دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں اور خدا اس دین سے راضی و خوشنود ہو گیا، جس کے رہنما اور پیشوا حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ اگر غدیر میں علی کی ولایت و خلافت کا اعلان نہ تھا تو اس آیت کو کس طرح بیان کریں گے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی محبت کا اعلان تو اس سے پہلے بار بار کر چکے ہیں۔ غدیر کے دن کسی چیز کا اعلان ہوا جس سے نعمتیں مکمل ہو گئیں اور خدا راضی ہو گیا۔ حضرت کی ولایت کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے اس آیت کی شان نزول معلوم کرنے کے لیے اس آیت سے متعلق تفسیریں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 18، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم میں خدا کے حکم سے مولا اور حاکم معین کر چکے اور یہ بات ہر طرف پھیل گئی، حارث بن نعمان فہری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ نے شہادتیں توحید اور رسالت کی گواہی چاہی، ہم نے دی۔ آپ نے نماز، زکوٰۃ اور حج واجب کیا، ہم نے قبول کر لیا، لیکن آپ اس پر راضی نہ ہوئے۔ اب آپ نے اپنے چچازاد بھائی کو ہمارا حاکم معین کر لیا اور فرما دیا، جس کا میں رہبر ہوں اس کے علی رہبر ہیں۔ آیا یہ اعلان آپ کی جانب سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، یہ خدا کا حکم ہے۔ یہ سن کر حارث اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہتا ہوا اپنے اونٹ کی جانب چلا، خدایا اگر یہ حکم تیری جانب سے ہے تو مجھ پر پتھر یا عذاب نازل کر۔ ابھی وہ اپنے اونٹ تک نہیں پہنچا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر اس پر گرا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ۔ حارث کا سوال خود بتا رہا ہے کہ غدیر میں رسول خدا حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور رہبری کا اعلان فرما رہا ہے۔ جو لوگ اس واقعے سے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و رہبری کا اعلان فرمایا ہے اور جو کوئی اس واقعے سے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و رہبری کا انکار کر رہے ہیں اور واقعہ غدیر کی منمانی توجہ کر رہے ہیں، وہ حارث کے واقعے سے سبق لیں، کہیں ان پر بھی عذاب نازل نہ ہو، اگرچہ ان کی عقلوں پر پہلے ہی سے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 19، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و رہبری کا اعلان فرما چکے، آپ نے انصار و مہاجرین سے فرمایا، جاؤ اور علی علیہ السلام سے کہو، اے علی، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں اور زبان سے معاہدہ کرتے ہیں اور ہاتھوں سے بیعت کرتے ہیں کہ اس بات کو اپنی اولاد تک پہنچائیں گے اور اس عہد میں رد و بدل نہیں کریں گے۔ آپ ہم پر گواہ ہیں اور خدا گواہی کے لیے کافی ہے، اور علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو اور اس کے بعد کہو، حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں اس کی طرف ہدایت کی، اور اگر وہ ہدایت نہ کرتا تو ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ کیا ان تمام باتوں سے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و رہبری سمجھ میں نہیں آتی؟ نمبر 20، ابو بکر اور عمر ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سننے کے بعد سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی، ان کے بعد بقیہ انصار و مہاجرین نے بیعت کی۔ ان لوگوں نے بیعت کرتے وقت حضرت علی علیہ السلام کو یہ کہہ کر مبارکباد دی، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، یا علی، آپ ہمارے مولا ہو گئے۔ تعجب ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر تو اس حدیث سے ولایت اور خلافت سمجھے اور ان کے جانثار اور محبت کا دم بھرنے والے رازی، دہلوی، ندوی، نعمانی وغیرہ کچھ اور مطلب نکالیں، نہیں معلوم یہ لوگ کس کے پیروکار ہیں۔ نمبر 21، حضرت رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے دن حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے بعد اپنا امامہ مبارک صحاب اپنے سر اتھر سے اتار کر حضرت علی علیہ السلام کے سر اقدس پر رکھا اور اس طرح ان کو تاج ولایت و امامت عنایت فرمایا، اور اس کے بعد پھر سے یہ جملہ ارشاد فرمایا، من کن تو مالا فا علی مولا. یہ واقعہ اہل سنت کے ان عظیم علماء نے درج کیا ہے. نمبر ایک شہاب الدین نے توضیع الدلائل میں, نمبر دو جمال الدین شیرازی نے اربعین میں, نمبر تین زرندی نے نظم درالتستمین میں. کیا یہ تاجپوشی ولایت اور رہبری و خلافت کی دلیل نہیں ہے؟ علماء اہل سنت ان تمام دلیلوں کے ہوتے ہوئے بھی کیوں حق قبول نہیں کرتے ہیں اور خامخواہ کی تاویلات میں کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ نمبر چار دوسری دلیلیں. اگر کسی عبارت کو اس کے سیاق و سباق سے الگ کر کے سمجھا جائے اور اس جملے کو پوری عبارت سے جدا کر کے بحث کا موضوع بنایا جائے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ بات کچھ کی کچھ ہو جائے گی اور اصل مطلب تحریف کا شکار ہو جائے. اس لیے ضروری ہے کہ جملے کے معنی و تفسیر بیان کرتے وقت پوری عبارت کو پیش نظر رکھا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ وقت اور حالات کو بھی مد نظر رکھا جائے, تب صحیح مفہوم واضح ہوگا اور پوری بات سمجھ میں آئے گی. جملہ من کنت مولا فعلی مولا بھی اس طرح کا ایک جملہ ہے. اس جملے میں مولا کے معنی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خطبے کو مد نظر رکھیں, اس سے قبل اور بعد کے جملوں کو ذہن میں رکھیں اور دوسرے قرائن کو ساتھ ساتھ رکھیں, تب اس کے حقیقی معنی واضح ہوں گے ورنہ حقیقت واضح نہ ہوگی. نمبر 22 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمانے سے پہلے لوگوں سے اس طرح سوال فرمایا تھا, کیا میں تم پر خود تم سے زیادہ اختیارات نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا, یقیناً آپ کو ہم سب سے زیادہ اختیار حاصل ہیں. اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, من کنت مولا فعلی مولا, جس پر مجھے سب سے زیادہ اختیارات حاصل ہیں اس پر علی کو بھی سب سے زیادہ اختیارات حاصل ہیں. اس ابتدائی جملہ الستو اولا بکم کو اہل سنت کے 64 محدثین جیسے احمد بن حنبل, ابن ماجہ, نسائی, ترمذی, طبری, حاکم نیشاپوری, ابن کثیر, سیوطی نے نقل کیا ہے. کیا یہ پہلا جملہ دوسرے جملے کی وضاحت نہیں کر رہا ہے؟ نمبر 23 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے کی ابتدا میں ارشاد فرمایا, کانی دعیت فاجیت, مجھے موت کی دعوت دی گئی ہے اور میں نے قبول کر لیا ہے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اب زندگی کے بہت زیادہ دن باقی نہیں رہ گئے ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد اپنے جانشین کا اعلان کرنے والے ہیں. ابو بکر اور عمر نے ایسا ہی کیا تھا. دونوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یا اپنا جانشین معین کیا یا اس کا طریقہ کار معین کیا. کیا یہ سارے قرینے اس بات کے لیے کافی نہیں ہیں کہ جملہ من کنت مولا حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و امامت سے متعلق ہے اور اس میں کسی شبے کی گنجائش نہیں ہے؟ نمبر 24 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ تمام کرنے کے بعد ارشاد فرمایا, موجود افراد ان تک یہ خبر پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. اگر روز غدیر کا تمام پروگرام خطبہ اعلان ولایت, بیعت مبارکباد, تاجپوشی, جناب حسان کے اشعار صرف اس لیے تھا کہ جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے اتنا زیادہ انتظام اور اہتمام کیا جائے, کیونکہ علی کی دوستی پہلے ہی سے بیان کی جا چکی ہے اور خود قرآن کریم کا ارشاد ہے, مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اس اہتمام اور تاکید سے بات صاف ظاہر ہے کہ بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے جانشین اور خلیفہ ہونے کی ہے.